الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاء قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سورة النمل کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ وہ بیان ہو رہا تھا اور اسی زمن میں جو سبا کے علاقے کی ملکہ تھی بلقیس اس کا بھی ذکر ہمارے سامنے آیا تھا اس واقعے کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے جس کا اس وقت آج ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 تک مطالعہ مکمل ہوا ہے آج کا مطالعہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 41 سے شروع ہوگا پچھلی بات جو مکمل ہوئی وہ یہ تھی کہ ہدہد کی اطلاع دیے جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا ٹیسٹ لیا اس کا امتحان لیا اس نے قوم سبا کا ذکر کیا کہ وہاں پہ جو سورج کی پوجا پاٹھ ہوتی ہے اور وہاں ایک عورت ہے جو مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی حکمرانی کرتی ہے اس پوری قوم پر پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کے سامنے بات رکھی کہ اس کا تخت کون ہے جو لے کر آ جائے ایک قوی ہیکل جن نے تو کہا کہ آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا دوسرا ایک اور تھا اس نے کہا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا اور اس زمن میں ہم نے کچھ باتیں پچھلی مرتبہ سمجھی تھی پھر سلیمان علیہ السلام کے اس وزیر نے جس کا نام آصف بیان کیا گیا ایسا کر کے بھی دکھا دیا اور سلیمان علیہ السلام تو خود اللہ کے پیغمبر ہیں جب ان کا ایک خادم یہ کر کے دکھا سکتا ہے تو پیغمبر کی شان کیا ہوگی اس پر وہ فرمانے لگے کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے مجھ پر یہ میرے رب کی عطا سے ہے اس میں میرا کمال نہیں اور اس میں میرا امتحان ہے کہ آیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کی روش اختیار کرتا ہوں مزید انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے اور کوئی ناشکری کرے تو ذمہ دار تو وہ خود ہے مگر اللہ وہ غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے اب آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں سورۃ النمل کی آیت نمبر 41 سے اللہ سبحانہ وتعالی اس واقعے کا مزید حصہ ہمارے سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں قال نکروا لها عرشها سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کے لیے اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کی شکل و صورت کو کچھ بدل دو ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون ہم دیکھیں کہ آیا وہ سمجھ جاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی جو سمجھتے نہیں ہیں گویا کہ انہیں یقین ہے کہ وہ عورت آ جائے گی فرما برداری کی روش اختیار کر لے گی مگر اس میں کچھ امتحان لینا چاہ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور کہتے ہیں کہ اس کے تخت کی کچھ وضع قطع کو بدل دیا جائے اس کے بعد ذکر آیا کہ وہ عورت آئی اور اس سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارا تخت ہے قالت کأنہ ہو بولی گویا کہ یہ تو ویسا ہی ہے یعنی کہ ذہین عورت تھی پہچان گئی کہ کچھ پلس مائنس اس میں کیا گیا کچھ تبدیلی کی گئی لیکن یہ تخت میرا ہی ہے جس کو یہاں پر پہنچا دیا گیا اس میں بات پوشیدہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی اس جاہ و حشمت کا بھی اسے اندازہ ہو جائے کہ جس تخت پر بیٹھ کر تم حکمرانی کیا کرتی تھی وہ پلک جھپکنے کی مقدار میں ہمارے سامنے لا کر پیش کر دیا گیا اس جاہ و حشمت کا بھی اور اس دنیاوی عروج کا بھی اس عورت کو اندازہ ہو جائے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو ایسی حکمرانی بھی ماضی میں دیتا رہا خیر سلیمان علیہ السلام تو ایک پیغمبر ہیں مگر پیغمبروں کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نیک بندوں کو دنیا میں اقتدار اور حکمرانی عطا فرمائی ہے مزید ارشاد ہوا کہ وہ کہنے لگی وہ اوتین العلم من قبلها اور ہمیں تو اس سے پہلے علم عطا کر دیا گیا ہم جان گئے کہ یہ جو خط بھی آیا تھا سلیمان کی طرف سے وہ معمولی خط نہیں ہے جس انداز سے بات اس میں لکھی گئی وہ معمولی انداز نہیں ہے اور ہمارے قاصد کو ہم نے انعامات دے کر بھیجا روپیہ پیسہ دے کر بھیجا اور جس طرح اسے واپس کر دیا گیا تو یہ دنیا پرستی والے بادشاہوں کا معاملہ نہیں تھا ہم جان گئے کہ اور ہی معاملہ ہے یہاں پر وکنا مسلمین اور ہم مسلم ہو چکے ہیں ہم نے فرما بردار کی روش اختیار کر لی ہے ایک ہے سرینڈر کر دیا بڑی طاقت کے سامنے چھوٹی طاقت سرینڈر کر دیتی بڑے ملک کے سامنے چھوٹا ملک جو ہے وہ سرینڈر کر دیتا ہے جھک جاتا ہے تو ہمیں سلیمان علیہ السلام کی جاہ و حشمت کا اندازہ ہو گیا ہم نے اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دیا اپنی شکست کو یا ان کی بالادستی کو ہم نے قبول کر لیا مزید آگے ذکر آئے گا اس نے اسلام لانے کا اعلان بھی کیا ہے آگے شاد ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو اس سے روکا جس کی وہ اللہ کے سوا پرستش اور عبادت کرتی تھی، اور یقیناً وہ ایک ایسی قوم میں سے تھی کہ جو قوم کے افراد کفر کرنے والے تھے۔ اب مزید سلیمان علیہ السلام اپنی دنیاوی جاہ و حشمت کا نظارہ اس کو کرا رہے ہیں۔ قیل لہ ادخل الصرح، اسے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، جب اس ملکہ نے فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی پنڈلیاں کھول دی، مراد ہے کہ پائنچے کچھ اوپر کر لیے تاکہ پانی کپڑے کو لباس کو خراب نہ کر دے۔ قال سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انه صرح ممرد من قوادیر، یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا بنایا گیا تیار کردہ محل ہے، یہ پانی تھوڑی ہے، یہ تو شیشے کی کاریگری ہے۔ قالت، اب وہ کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، یعنی میں نے ایمان قبول کر لیا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، میں ایمان لائی کس پر؟ اللہ پر، جو کہ رب ہے تمام جہان والوں کا۔ ہوا کیا، دنیاوی جاہ و حشمت کا ایک نظارہ اسے دکھایا، ایک ایسا محل جو شیشوں سے بنایا گیا، مگر وہ سمجھ رہی کہ یہاں پر پانی بہ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا کام ہے، کیا کاریگری ہوگی، اصل حقیقت تو اللہ کے علم میں ہے۔ اس عورت کو کیا بات سمجھ آئی، ہم ظاہر میں کچھ دیکھتے حقیقت کچھ اور ہوتی، ظاہر میں شیشہ یہ پانی نظر آ رہا تھا، اصل میں کیا تھا، یہ شیشہ تھا۔ ہم بھی دنیا میں کبھی سورج اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں، زمانے جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا، حالانکہ حقیقت ہے کہ سورج اور چاند اور ستارے، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا چلانے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہی سب سے بڑا دھوکہ اور فریب ہے انسانیت کے لیے کہ وہ اس ظاہر کی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور حقیقت کو فراموش کر بیٹھے۔ یہی آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ، یہی آج کے دور کا سب سے بڑا شرک ہے کہ انسان ان اسباب کو سب کچھ سمجھ لے اور مسبب الاسباب کو فراموش کر دے، اس دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ لے اور اس کے پیچھے جو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے بندہ اسے بھلا دے، اسے فراموش کر دے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، اور قرآن نے فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوا ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ انسان اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی محبت کو ترجیح دے، انسان اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کے قانون کو ترجیح دے، انسان اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کو ترجیح دے، انسان اللہ کے مقابلے میں کسی اور شے کو مقصود بنا لے، یہ ساری شکلیں شرک ہی کی ہیں۔ یہی ہے اصل میں فساد، یہی ہے سب سے بڑا فتنہ۔ اور آج جسے ہم مادہ پرستی کا فتنہ کہتے ہیں، مٹیریلزم کا دور کہتے ہیں، مٹیریلزم کا شرک کہتے ہیں، وہ یہی ہے، وہ یہی ظلم ہے۔ ہم اس ظاہر کو سب کو سمجھ بیٹھے اور اصل حقیقت جو اس کے پیچھے اس کو فراموش کر دیں۔ یہ ادراک اس عورت کو ہو گیا، کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، واسلمت، میں نے اسلام کی روش اختیار کر لی، جھکا دیا میں نے اپنے آپ کو، مع سلیمان، سلیمان کے ساتھ، مراد ان کی دعوت پر میں نے اسلام قبول کر لیا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ یہ تیسرا رکو مکمل ہوتا ہے اس مقام سورۃ النمل کا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ اور اس ملکہ کے متعلق یہ تذکرہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کا ذکر آتا ہے، یہ وہ واقعات ہیں جو ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں، لیکن بارہا اس بات کا ذکر آ چکا، ہر مرتبہ کوئی نئی بات ہوتی جو قرآن بیان کرتا ہے تاکہ کچھ نیا بھی سیکھنے کو ملے۔ اور دہرایا کیوں جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر نسیان کا، بھول جانے کا ایک مادہ، ایک کمزوری ہے، اور بھول کا علاج ہے باتوں کو بار بار دہرانا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کا تذکر آیا، ارشاد ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کیا فرمایا، اعبد اللہ، تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک کی نفی ہے، توحید کی دعوت ہے، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو وہ دو گروہ ہو گئے، باہم جھگڑنے لگے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کا انکار کرنے والے، یہ دو ہی تقسیمیں ہیں اللہ کے نزدیک۔ باقی پارٹیاں 50,000 یا 50 کروڑ بن جائیں، اللہ کے نزدیک دو ہی تقسیمیں ہیں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کو نہ ماننے والے۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ التغابن 28 سپارے میں آیت نمبر 4 میں، ہو الذی خلقکم فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا بس تم میں سے کچھ کافر ہیں، تم میں سے کچھ مؤمن ہیں، کچھ اس کا انکار کرنے والے، کچھ اس کی اطاعت کرنے والے، دو ہی پارٹیاں اللہ کے نزدیک۔ سورہ المجادلہ 28 پارے کی پہلی سورہ، اس میں دو پارٹیوں کا ذکر آتا ہے، حزب اللہ اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت، اور دوسری حزب الشیطان شیطان کی پارٹی، شیطان کی جماعت۔ کھلے کافر بھی اس میں شامل ہیں اور منافقین بھی حزب الشیطان میں شامل ہیں، وہ منافقین جو زبان سے دعویٰ کرتے تھے اللہ کو ماننے کا، دل سے نہیں مانتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے دل سے نہیں مانتے تھے، ان منافقین کو بھی قرآن حزب الشیطان شیطان کی پارٹی میں شامل کرتا ہے۔ دو ہی تقسیمیں، کفر کرنے والے، ایمان رکھنے والے، اللہ کی پارٹی یا شیطان کی پارٹی، اللہ کی اطاعت کرنے والے یا اللہ کے باغ جو نافرمان۔ اصل میں دو ہی پارٹیاں ہیں، اصل میں صرف دو ہی پارٹیاں ہیں، باقی اس کے ڈفرنٹ شیڈز ہو سکتے ہیں، مختلف نوعیت کی تقسیمیں ہو سکتی ہیں، بنیادی طور پر دو ہی پارٹیاں ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا کہ اچانک ان میں دو گروہ ہو گئے، ایک ماننے والے، ایک انکار کرنے والے۔ قوم صالح کا ذکر چل رہا ہے، قوم ثمود اس کا نام۔ قال یا قومی، اے میری قوم، انہوں نے فرمایا صالح علیہ السلام نے، لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ، تم بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچاتے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قوم کے لوگ کیا کہتے تھے؟ تم ہمیں بڑا ڈراتے ہو عذاب سے، لا کے دکھا دو نا، آتا کیوں نہیں اللہ کا عذاب، لا کے دکھا دو۔ یہ ہٹ دھرمی، یہ ہٹ دھرمی کی روش، یہ ہر قوم میں کم و بیش اس طرح کا معاملہ رہا۔ آج بھی کیا ہے مسلمانوں کے درمیان، جب اللہ کی آیات سے، رسول اللہ کی احادیث سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے خبردار کرنے کے لیے، مذاق اڑاتے، مولوی ڈراتے رہتے جب تک، کھل کے تو نہیں کہتے لا کے دکھا دو، مسلمان ہے نا، کھل کے تو نہیں کہتے، لیکن نہ کہنا اور کہنا برابر ہی ہوتا ہے، ارے بس یہ باتیں، بس ڈراتے رہتے، دیکھی جائے گی، مریں گے تو دیکھی جائے گی، یہ انداز کیا بتا، یقین نہیں ہے نا۔ زلزلہ آیا ہے، ڈرایا جب لوگوں کو اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب کہہ کے، اچھا زلزلہ آیا، کراچی والوں پر کیوں نہیں آتا، اسلام آباد والوں پر کیوں نہیں آتا، زیادہ برائی تو ان دو بڑے شہروں میں ہو رہی، لاہور والوں پر کیوں نہیں آتا، یہ شمالی علاقہ جات والوں پر ہی کیوں آتا ہے، نیچے والوں پر کیوں نہیں آتا، یہ انداز ہے لوگوں کا، یہ انداز ہے ہمارے لوگوں کا، معاشرے کا، چٹکی بجانے میں جو ہے اڑا دینا باتوں کو، بس اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ عذاب کی جلدی نہ مچاؤ، ہر دھرم نہ بنو، بولڈ نہ بنو، بڑے جیدار بندوں کا پائے گا عذاب، بلکہ اللہ سے بخشش مانگو تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکو۔ آج ہمارے شہر کی کیا حالت ہے؟ 10 سے 15 لاشیں روز کا معمول ہے، یہ خبر تو ہم پڑھتے بھی نہیں، پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ ہاں 60-70 کی ہلاکت ہو کسی بم دھماکے میں تو وہ خبر خبر کہلاتی ہے ہمارے، کیا حالت ہے؟ کاروباری طبقے کا کیا حال ہے؟ پہلے گئے فیصل آباد، اب وہاں بجلی نہیں ہے، گیس کی پرابلمز آنا شروع ہو گئے، تو کہاں جا رہے ہیں؟ بنگلہ دیش، سری لنکا، کہیں اور ہے کہ نہیں؟ 4 جماعتیں، بھتہ خور جماعتیں، ایک لوٹتا ہے، دوسرا بھتہ مانگتا ہے، تیسرا مانگتا ہے، چوتھا مانگتا ہے کہ نہیں؟ گھروں سے لوٹا جاتا ہے، دکانوں سے لوٹا جاتا ہے، فیکٹری سے لوٹا جاتا ہے کہ نہیں ہمارے پاس؟ یہ آج ہماری حالت ہے۔ کل وہ میری بیٹی نے خبر پڑھ کے سنائی کہ 50 بچے جو ہیں، بلکہ معاف کیجیے گا، اہلیہ نے سنائی، 50 بچے چند دنوں کے اندر اسکولوں سے غائب ہو گئے، اٹھا لیے گئے۔ نسبتاً مالدار گھرانوں میں کیا ہوتا ہے؟ 50-50 لاکھ کا، کروڑ کا، 2-2 کروڑ کا مطالبہ آتا ہے تاوان، کراچی کی حالت ہے نا۔ لیکن مجال ہے کہ اس قوم پر استغفار کی بھی بات آئے زبان پر۔ ہمارے سیاستدانوں کو اپنی کرسیاں، اپنی تجوریاں عزیز ہیں، اس لیے اللہ کی طرف دعوت دینے کی زبان پر حرکت نہیں آتی کرتی۔ وہ 2-4 جو جنہوں نے دھرنے بھی دیے اور اسلام کی بات انہوں نے بھی نہیں کی، کرسیوں کی بات کر لو، اپنی جاگیریں بچانے کے لیے۔ اللہ اکبر، 223 کی جعلی ڈگریاں ہیں، اس کو بچانے کے لیے قانون بنانے کو تیار ہے، اس کو بچانے کے لیے قوانین بنانے کو تیار ہے، سارے جمع ہیں، لیکن اس قوم پر آئے دن عذابوں کو اللہ کے حضور رو کر ٹلوانے کی درخواست کرنے کی ایک دن منانے کو تیار نہیں ہم لوگ۔ فلاں کا دن منا لے، فلاں کا دن منا لے، فلاں کی برسی منا لے، جس سیاسی پارٹی کی حکومت وہ برسی منا کر چھٹیاں دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ کوئی ایک دن اس قوم نے منایا اللہ کے حضور رونے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے؟ کوئی ایک گھنٹہ نہیں. ہڑتالیں کروا لو، شہر بند کروا لو، آگ لگوا دو، جلاؤ کروا دو، گھیراؤ کروا دو، دھرنے دلوا دو، اللہ کے سامنے رونے کے لیے کوئی تیار ہے ہمارے یہاں؟ کوئی سیاسی جماعت، کوئی مذہبی جماعت اللہ کے سامنے رونے کے لیے نہیں. فلاں کے سامنے روئیں گے، فلاں کے سامنے روئیں گے، حکمران کے سامنے روئیں گے، میڈیا کے سامنے روئیں گے، دھرنے ہم دیں گے، ہڑتالیں ہم کروائیں گے. کوئی ایک دن، ہڑتال کی میں بات نہیں کر رہا، مار دھاڑ کی بات نہیں کر رہا، رونے کے لیے اللہ کے سامنے رونے کے لیے. کبھی کوئی قوم یونس بھی تو روئی تھی اللہ کے سامنے، ایک ہی مثال ہے نا قرآن میں ہمارے پاس، اور ہے اس لیے ہے کہ ہوگا آئندہ بھی، کبھی رو گے تو اللہ معاف کر دے گا. کوئی ایک دن یہ قوم توبہ کی منادی کر لے، ایک دن اٹھے اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، جھک جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو یونس علیہ السلام کی قوم پر تو آیا ہوا عذاب اللہ نے ٹال دیا، اس کو ٹال دیا اللہ. اللہ آج بھی قادر ہے، اللہ کی قدرت میں قبیلے کے مسئلہ کہ ہم تیار ہیں کہ نہیں، ہم ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں. قرآن کہتا ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود تبدیل نہ کرے. اللہ کرے ان حکمرانوں کو بھی سمجھ آئے، ان سیاستدانوں کو بھی سمجھ آئے، ہمارے دینی طبقات کو بھی سمجھ آئے، مجھے اور آپ کو بھی سمجھ آئے، ہماری عوام کو بھی سمجھ آئے. کبھی ایک دفعہ تو کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے رونے کے لیے، گڑ گڑا اجتماعی طور پر. یہ مسائل اجتماعی ہیں، دو چار تہجد گزاروں کی نماز سے انفرادی فائدہ تو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اجتماعی فیصلے اللہ کی طرف سے اجتماعی اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو توبہ اجتماعی چاہیے ہوگی. صلی علیہ السلام دعوت دے رہے، لولا تستغفرون اللہ، کیوں تم اللہ سے بخشش نہیں مانگتے؟ کیوں اللہ کے سامنے تم روتے نہیں؟ کیوں تم اللہ کے سامنے گڑگڑاتے نہیں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب اگلے الفاظ سنیے، قوم نا ہنجار، بے غیرت، ہٹ دھرم، جو الفاظ آتے ہیں کم، کیا کہہ رہی قوم کے لوگوں نے کہا، ہمیں تو تم سے تمہارے ساتھیوں سے نحوست مل رہی. معاذ، پیغمبر کیا جواب دیتے ہیں؟ قال قائلكم عند الله، دیکھو تمہاری یہ شامت اعمال یہ اللہ کی طرف سے ہے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک قوم ہو جنہیں آزمائشوں میں ڈالا گیا. آج اس قوم میں سے جو درد دل رکھنے والا قوم کو اللہ کی یاد دلائے، رسول علیہ السلام کی یاد دلائے، توبہ کی پکار لگائے، اب ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. جو گناہوں سے بچنے کی دعوت دے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہم بھی مختلف مواقع پر توبہ کی پکار کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے، ابھی گفتگو مکمل ہوتی ہے فوراً ایس ایم ایس آتے ہیں، او جی توبہ کرنے سے تبدیلی آ جائے گی کیا؟ فوراً ابھی گفتگو مکمل ہوئی، قرآن کی آیات سنائی، احادیث سنائی، مذاق اڑا دی. یہ میں خود گواہ ہوں اس چیز کی، تو کسی تیسرے آدمی کی بات بھی نہیں کر رہا. ہماری جماعت کے ساتھیوں نے جب بھی دو چار مرتبہ ایک کوشش کی، فوراً ایسے میں ساتھ ہیں، مذاق اڑائے لوگوں نے. اچھا یہ تو کوئی نئی بات نہیں، پیغمبر کو لوگوں نے کیا کچھ کہہ دیا، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری جماعت کے ساتھیوں کی، دوستوں کی کیا حیثیت ہے؟ پیغمبر کو لوگوں نے کہا، ہمیں تو تم سے نحوست ملتی. اب آپ دیکھیں جتنے ہمارے لبرلز ہیں، سیکولر مائنڈیڈ لوگ ہیں، میڈیا پہ بیٹھ کے سب سے زیادہ گالیاں کس کو دیتے؟ مذہبی طبقہ دیتے نا، مولویوں نے مروا دیا. انا للہ وانا الیہ راجعون، پارلیمنٹ میں کتنے داڑھی والے بیٹھے ہیں؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے رپورٹ تو لینا، اس قوم کا پیسہ کھانے والوں کی داڑھی والے کتنے اس میں کتنے ہوں گے؟ دو چار ہوں گے، آٹھ دس ہوں گے، باقی سارے کون ہیں؟ وہ تو داڑھی منڈے ہیں، سیکولر مائنڈیڈ لوگ ہیں، سیاستدان ہیں ہم، ان کو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا. بڑا آسان ہے برقع والیوں کا مذاق اڑانا، بڑا آسان ہے داڑھی والوں کا مذاق اڑانا، بڑا آسان ہے مسجد سے آواز بلند کرنے والوں کا مذاق اڑانا، آسان ہو گیا نا یہ کام. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ جس شخص کو، جس ہمارے بھائی کو جو دین پر عمل کر رہا ہے، اللہ کے کلام پر ایمان ہے، وہ مسکرا کر سنے گا، مجھے تو پتہ ہی میرے ساتھ ہوگا، جب میرے نبی کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو میری کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے پیغمبروں کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو میری کیا حیثیت ہے؟ وہ تو مسکرا کر، بھائی دو چار گالیاں اور دے لو تاکہ مجھے اللہ پیغمبروں کے ساتھ اٹھائے گی. اس کو بھی دین کی وجہ سے گالیاں لوگوں نے بھیجی، برا بھلا کہا تھا، ہمیں تو خوشی خوشی برداشت کرنا ہے. لیکن دعوت یہی دینی ہے قوم کو، یہ شہامت اعمال اعمال کے نتیجے ہمارے. برا بھلا کہنے سے بات نہیں بنے گی کسی مولوی کو یا دینداروں کو، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی پڑے. قرآن کہتا ہے سورۃ الروم آیت نمبر 41 میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی تری میں فساد برپا ہوا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ لوگ رجوع کریں اللہ کی طرف. قرآن نے فرمایا سورۃ الشورى آیت نمبر 30 میں، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں تمہارے اپنے اعمال و کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں، ویعفو عن کثیر، بہت سی تو باتیں معاف کر دیتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو آج جو شامت اعمال وہ ہمارے اعمال کے نتیجے ہیں. جو کچھ بیت رہا ہے، جو برا لگ رہا ہے، ناخوشگوار لگ رہا ہے، کڑوا لگ رہا ہے، جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کے نتیجے جو ہمارے سامنے ہیں. واحد راستہ ہے توبہ کا، استغفار کا، اللہ کے حضور گڑگڑانے کا، اللہ کے حضور رونے کا، گناہوں کو چھوڑنے کا، اللہ کی اطاعت پر آنے کا. اس سے کمتر پر اس قوم کے حالات سدھر نہیں سکتے. اللہ ہماری فوج کے لوگوں کو بھی، حکمرانوں کو بھی، سیاست دانوں کو بھی، دینی حضرات کو بھی، مجھے اور آپ کو بھی اور عوام کو بھی اس کا یقین اور اس سچی توبہ اجتماعی طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قال قائلکم عند اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے سارے معاملات یہ تمہاری شامت اعمال ہے اللہ کی طرف سے. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک قوم ہو جنہیں اس امتحان میں، آزمائش میں ڈالا گیا ہے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اللہ اکبر. اور شہر میں 9 افراد تھے جو فساد مچایا کرتے تھے اور اصلاح کا عمل نہیں کرتے تھے، اور اصلاح کا عمل نہیں کرتے تھے. یہ بیان ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا. ہمارے مفسرین نے لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش پیش 9 بڑے بڑے سردار تھے قریش کے، جو بڑا فساد، ابو جہل جیسے ہے اس طرح کے لوگ، ابو لہب ہے اس طرح کے لوگ، فساد مچاتے تھے. تو قرآن جب پچھلی قوموں کا ذکر کرتا ہے تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی عبرت اور سبق آموزی ہوتی تھی، اور جب آپ اور میں آج قرآن پڑھیں گے تو آج کے دور کے لیے بھی سبق آموزی اس میں موجود ہوگی. قرآن کہتا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے لوگوں جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. تو آج بھی ہمیں نظر آ جائیں گے کم چند ظالم اور جابر جو پوری قوم کا سودا کرتے ہوں، کچھ ہی ہاتھ پیچھے ہوتے ہیں، آگے ایکٹرز کچھ اور ہوتے ہیں، ڈائریکٹرز پیچھے کچھ اور ہوا کرتے ہیں. یہ ہر دور میں رہیں گے اس طرح. اس قوم میں کیا ہوا، 9 افراد تھے جو فساد مچاتے تھے زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے تھے. کہنے لگے آپس میں ایک دوسرے کو، اللہ کی قسم کھاؤ ضرور ان پر، یعنی صالح علیہ السلام پر اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے. سوچئے گا، اور ہجرت کی رات کو ذہن میں لائیے گا، ہجرت مدینہ والی رات کو ذہن میں لائیے گا. یہ بیان قوم صالح کا ہے. کیا کہہ رہے ہیں، نافرمان اور باغی مخالفت حق کرنے والے کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو، آؤ مل کر ایک پلان بناتے ہیں، ایک منصوبہ بناتے ہیں اور صالح علیہ السلام کے گھر پر، ان کے گھر والوں پر رات کو حملہ کریں گے مل کر. ثم لنقولن لولیہ ما شہیدن مہلک اہلہ، پھر ان کے وارثوں کو کہہ دیں گے جو بچ جائیں گے، اسے کہہ دیں گے ہم ان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم تو سچے ہیں. یہ کس کا بیان ہے، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگوں کا جو ان کے خلاف منصوبہ بنا رہے ہیں. ایسا ہی منصوبہ ہجرت کی رات مشرکین کے سرداروں نے بنایا، باہر جمع تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر لٹایا، اللہ اکبر، اور بستر پر لٹا کر کیا فرمایا، صبح ہوتے ہی ان کی امانتیں اے علی ان کے حوالے کر دینا. باہر خون کے پیاسے ہیں موجود، جان کے دشمن ہیں موجود، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں موجود، اور اس کیفیت میں بھی امانت کی پاسداری ہو رہی ہے، اے علی ان کی امانتیں لوٹا دینا. اور ہم کیا کرتے ہیں بھائی، حکمران ہوں وہ بھی بدکار ہو چکے ہیں، اکثر خیانت پر آ چکے ہیں، عوام کا حال بھی کچھ کمتر تو نہیں ہے اس سے. عام حالات میں لوٹتے ہیں، خیانتیں کرتے ہیں، بے وقوف بنا کر مال لوٹتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، اور باہر خون کے پیاسے موجود اور علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ صبح ان کی امانت ان کے حوالے کر دینا، یہ بھی تو اسوہ ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تو اخلاق ہے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تو سنت ہے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج ہمارے معاشرے اس کا ثبوت پیش کر رہے ہیں؟ غور کیجئے پھر کیسے اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ رحمت للعالمین کے ان اخلاق کو ہم سامنے نہ رکھیں بلکہ ان اخلاق کی مخالفت و خلاف ورزی کریں اور توقع رکھیں کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں آ جائیں اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، یہ ایک دھوکہ تو ہم اپنے آپ کو دے سکتے ہیں بھائی، یہ ایک حقیقت نہیں بن سکتی۔ بہرحال کہنے لگے صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ رات رات ان پر حملہ کریں گے معاذ اللہ، اور صبح ہوتے ان کے وارثوں کو کہہ دیں گے ہمیں نہیں پتا، ہم تو سچ کہتے ہیں۔ یہی پلان تھا ابو جہل اور اس طرح کے لوگوں کا ہجرت کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاذ اللہ۔ ادھر اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، ادھر اللہ سبحانہ وتعالی نے صالح علیہ السلام کی بھی حفاظت فرمائی۔ ارشاد ہوا ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون، ان لوگوں نے چالے چلی اور اللہ فرماتے ہم نے خوبصورت تدبیر فرمائی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کیسے صالح علیہ السلام کی حفاظت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں پھر دیکھو کیسا ان لوگوں کے اس چال چلنے کا انجام ہوا، ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر ڈالا اور سارے کے سارے لوگ مٹا ڈالے جو کہ نافرمان اور باغی تھے۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، اب یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے گرے پڑے ہیں، آج کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو علم رکھتے ہیں۔ مزید فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی۔ کیا ہے تقویٰ؟ گناہوں کو چھوڑنا، نافرمانیوں سے بچنا، اللہ کی اطاعت پر آنا۔ عذاب آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کنہیں اللہ بچاتا ہے؟ جو ایمان والے ہوں، یہاں بتایا جا رہا ہے، اور جو تقویٰ کی روش اختیار کرنے والے ہوں۔ اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہے؟ قرآن بتاتا ہے سورۃ النحل کے بالکل آخر میں ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ کی مدد تقویٰ والوں کے ساتھ ہے۔ آج معاف کیجئے گا جمعے میں بھی لوگ کہتے ہیں دعا کریں، ہم دعا کرتے بھی ہیں، کریں گے انشاءاللہ تعالی، حرمین میں بھی دعائیں ہوتی ہیں، کیا امت کی مجموعی صورتحال بدل رہی یا بگڑ رہی ہے؟ کیا عمروں میں کوئی کمی ہے؟ عمریں تو بڑھ رہے ہیں۔ حج میں کوئی کمی ہے؟ حج کے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں، پھر بھی لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نہ حج میں کمی، نہ عمروں میں کمی، نہ رمضان میں رونے میں کمی، نہ جمعے میں مانگنے میں کمی۔ حالات کیوں نہیں بدلتے؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد باغیوں کے لیے نہیں، اللہ کی مدد نافرمانوں کے لیے نہیں، اللہ کی مدد متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ جو اللہ کی سنے تو صحیح، تب اللہ سنے گا ان کی۔ جمعے میں ہم سنتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 152، فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں البقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرے بے شک میں قریب ہوں، بہت قریب ہوں، جب جب پکارنے والا، دعا کرنے والا مجھے پکارے گا، مجھ سے دعا مانگے گا، میں اس کی دعا ضرور قبول کروں گا، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ بھی تو میری بات مانے، میرا حکم تو مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان تو رکھیں۔ آج تو ایمان امریکہ پر ہے ہمارے حکمرانوں کا، کسی کا دولت پر ہے، کسی کا پیسے پر ہے، کسی کا بیرونی حکمرانوں پر ہے، اللہ پر کتنا ایمان ہے؟ بندوں سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، بندوں سے امیدیں رکھتے ہیں، اللہ سے امیدیں نہیں رکھتے، کیسے سنے گا اللہ تعالیٰ؟ مایوسی کی بات نہیں کر رہا، لیکن حقیقت تو ہمارے سامنے رہے نا، حقیقت تو یہ، اللہ کہتا ہے مجھے میری بات تو مانو، میرے حکم پر تو عمل کرو تو میں تمہاری ہر وقت سنوں گا، مجھ پر ایمان تو رکھو، مجھ پر توکل تو کرو، سب کچھ ہونے کا یقین مجھ پر تو رکھو، میں جب جب تم ہاتھ اٹھاؤ گے میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ شرط آج ہم پوری کر رہے ہیں، پانچ وقت کی نمازوں میں کیا حاضری آج ہماری، قرآن حکیم بند، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، منافقین کی صفات ہماری قوم میں رائج، فحاشی اور یعنی کی دعوتیں، ویلنٹائن کی مصیبت ختم ہوئی، اب لون کی بہاریں آ رہی ہیں، اس منحوس عمل کے لیے، یعنی مارکیٹنگ پہ عورتوں کو استعمال کرنا، اس منحوس عمل کے لیے سارے شہر کے بل بورڈز بھر دیے گئے ہیں، ہو رہے کہ نہیں ہو رہا؟ گھروں میں جو کچھ دیکھا جا رہا ہے چل رہا ہے آزادانہ طور پر, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ان بغاوتوں کے ساتھ, ان نافرمانیوں کے ساتھ, اللہ کے احکامات کو توڑ کر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تقدیر بدل جائے, کراچی کے حالات بہتر ہو جائیں, کیسے ممکن؟ کن کو بچایا؟ ایمان لانے والوں. کن کو بچایا؟ تقوی اختیار کرنے والوں. تب آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد. اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ یقین عطا فرمائے. تلخ باتیں بھائی مجھے پتا ہے, لیکن کیا کرے, کل ہماری گردن پکڑی جائے گی. قرآن پڑھا رہے تھے, کیوں نہیں بتایا تم نے لوگوں کو؟ مسئلہ ہے نا, امام کے اوپر ذمہ داری ہوتی پوری جماعت کی, خطیب پر ذمہ داری ہوتی پورے جمعے میں آنے والوں کی. ہم چھپائیں تو کل ہم پکڑے جائیں گے, اس لیے بتانا ضروری ہے, چاہے کتنا تلخ لگے مجھے آپ کو. حقیقت یہ, کب تک ہم کبوتر کی طرح آ کے بند کر کے بیٹھے رہیں گے, شتر مرغ کی طرح زمین کے جو ہے وہ مٹی کے اندر اپنا سر دے کر بیٹھے رہیں گے؟ کب تک آپ, کب تک ہم میٹھی میٹھی باتیں سنتے رہیں گے؟ کب ہم آسان آسان دین کی بات کب تک باتیں کرتے رہیں گے آپ؟ کب ہمارے اندر کوئی رمق پیدا ہوگی؟ کب ہمارے اندر کوئی قرآن کوئی تڑپ پیدا ہوگی؟ کب ہمارے اندر رجوع اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا؟ کب ہم اللہ کے سامنے رونے کو تیار ہوں گے؟ کب ہم گناہوں کو چھوڑنے کو تیار ہوں گے؟ اور کتنی لاشوں کا انتظار ہے کراچی والوں, کتنی لاشوں کا ہمیں انتظار, اور کس بربادی کا, اور کتنے بھتوں کا ہمیں انتظار, اور کتنے ظالم جابر لوگوں کا ہمیں انتظار, اور کتنی ڈکیتیوں چوریوں کا ہمیں انتظار, اور کتنے اور مصائب کا ہمیں انتظار ہے جس کے بعد ہم جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. مہلت تو آج ختم ہو سکتی ہے, کس اور کس کا ہمیں انتظار ہے؟ آپ جانے محفوظ ہیں, بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں ہمیں بھی ڈر رہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے اس کے ساتھ, خدا نہ خواستہ. ذرا دور جاتا تو ہمیں اور ٹینشن ہوتی ہے. ماں گھر سے کتنی دعائیں دے کے بیٹے کو رخصت کرتی ہے, آج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ذرا کچھ ہوتا ہے تو فوراً موبائل فون چلتے ہیں کہ نہیں چلتے, بیٹا کدھر ہے, کیا ہو گیا, کیا نہیں ہو گیا؟ دینی طبقات ہیں ان پر زندگی اجیرن کر دی بےچاروں پر, وہ مدرسے بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, چن چن کے ان کے علماء کو شہید کیا. مصیبت ہے کہ نہیں مجھے بتائیے؟ کب آخر ہوئیں گے اللہ کے سامنے؟ کب گڑ گڑائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ کب اس قوم میں کوئی کھڑا ہوگا توبہ کی پکار لگانے کے لیے؟ کب کسی ذمہ دار کی آنکھیں کھولیں گے اب اللہ کے سامنے؟ اب تو جھک جاؤ, آخر کس چیز کا انتظار ہے, کس چیز کا انتظار؟ فَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بچایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی. صالح علیہ السلام کی قوم کے بعد اب لوط علیہ السلام کی قوم کا بیان. اس قوم میں جہاں شرک کی روش تھی, وہیں ایک معاشرتی سطح پر گندگی پیدا ہوئی, ہم جنس پرستی کی گندگی. بارہا یہ واقعہ قرآن میں آ چکا ہے, لیکن یہ معاملہ اب دنیا میں کیا ہمارے ملک میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. کتنا زندہ کلام قرآن, اور اس گندگی پر کیا ہوا اس قوم کے ساتھ, آئیے مختصر مطالعہ کر لیں. فرمایا لوط علیہ السلام کو بھی یاد کرو, کیا ہوا؟ اذ قال لقومه, جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا, اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون, دنیا جہاں والوں میں سے تم بے حیائی کا عمل کرتے ہو جبکہ دیکھتے بھی ہو کہ تم کتنی گندی حرکت کر رہے ہو. تم وہ پہلے لوگ ہو جنہوں نے اس گندگی کا آغاز کیا دنیا والوں میں, ہم جنس پرستی, مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی کا عمل کرنا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اَتَأَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ, تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تم تو جاہل قسم کے لوگ. کیا ہے جہالت؟ آج بڑے پڑھے لکھے پاکستان کی بات ہو رہی ہے, بڑی ایجوکیشن کی بات کی جا رہی ہے, جہالت کسے کہتے ہیں؟ کتابوں کا کم ہونا, اداروں کا کم ہونا, اسکول یونیورسٹیز کا موجود نہ ہونا, نہ جہالت کسے کہتے؟ قرآن کہتے جہالت کیا ہے؟ اللہ کا حکم موجود نہ ہو اور اللہ کے حکم پر عمل درآمد نہ ہو, یہ جہالت ہے قرآن کے نزدیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے دور کو کیا کہتے ہیں؟ زمانے کفر کہتے ہیں, زمانے جہلیت کہتے ہیں, زمانے جہلیت. اور یہ بڑی غلط فہمی ہے ہمارے ہاں کہ بالکل بھی وہاں لکھنے پڑھنے والے نہیں تھے, یہ بالکل غلط فہمی ہے ہماری, غلط فہمی ہے. آپ پوچھیے اہل علم سے جا کے, سبعہ معلقات, سبعہ کہتے ہیں سات کو, معلقات لٹکے ہوئے, یہ کیا تھا؟ بڑے بڑے شعراء ان کا کلام جو ٹاپ آف دا لسٹ سات ہوتے, ان کو کعبے کی دیوار پر لکھ کر لٹکا دیا جاتا تھا. شعراء بھی تھے, تقاریر بھی ہوتی تھی، شعر بھی کہے جاتے تھے، ڈبیٹ ہوتی تھی، علم بھی بڑا تھا۔ صبح ایک نے بولنا شروع کیا، اپنا دیوان پڑھنا شروع کیا، شام تک وہ بولتا چلا جا رہا ہے۔ مجال ہے کہ صبح جو اس نے ایک لفظ استعمال کیا ہے شام تک دوبارہ استعمال کرے۔ یہ عالم ان کی فصاحت و بلاغت کا علم تو ہے، لکھا جاتا تھا، لکھ کر کعبے کی دیواروں پر لٹکا دیا جاتا تھا، یہ سب کچھ تو تھا وہاں پر موجود۔ پھر کیا تھا؟ حکم الہی نہیں تھا۔ یہ ہے جو قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ میں، اف حکم الجاہلیت یبغون، کہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں۔ جاہلیت کا حکم کیا ہے؟ جب اللہ کی وحی پر عمل نہ و، تو کتنے ہی پڑھے لکھے ہو جائیں، اگر وحی الہی سے دوری ہے تو یہی جہالت ہے۔ پہلی وحی میں کیا بتایا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو ضرور مگر بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام کے ساتھ جسے پیدا فرمایا۔ رب کو بھلا کر، رب کے نام کو بھلا کر جتنے پی ایچ ڈی چاہو پروڈیوس کر دو، جاہل رہے۔ یہ ہے جہالت، حکم الہی کو فراموش کر۔ تو آج کتابیں بڑھ گئیں، بچوں کے کاندھے ہمارے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، اگلی نسل ہمارے بچوں کی وہ جھکی بھی پیدا ہوگی، کیونکہ ان کے بیگ میں جو کتابوں کا وزن ہے وہ ان کے اپنے وزن سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ ٹرالی بیگ بچوں کو دلائیں کہ نہیں دلائیں؟ وہ ٹرالی ہم استعمال کرتے تھے ملک سے جب باہر جاتے تھے بڑے سوٹ کیس کے لیے، اب بچوں کو ٹرالی بیگ ماں باپ دلاتے دلاتے نہیں دلاتے۔ تو کتابیں تو بڑھ رہی ہیں، ادارے تو بڑھ رہے ہیں، لیکن نتیجے کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ چوریاں کم ہوئی، ڈاکے کم ہوئے، قتل و غارت گری کم ہوئی، حرام خوریاں کم ہوئی، طلاقوں کی تعداد کم ہوئی؟ نہیں، سب بڑھ رہا ہے۔ یہ جہالت۔ تعلیم موجود ہے، علم موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، مگر بیڑا غرق ہو رہا ہے معاشرے کے اندر۔ یہ جہالت۔ جب اللہ کا حکم موجود نہ ہو، جب اللہ کا حکم نافذ نہ ہو، جب اللہ کے حکم پر عمل درآمد نہ ہو، جب اللہ کی اطاعت نہ ہو رہی ہو، یہ دور 1400 برس پہلے کا ہو تب بھی جاہلیت کا دور ہے، یہ آج کا دور ہو یہ جدید جاہلیت کا دور ہو، یہ جہالت۔ اس کو فرمائے جناب لوط علیہ الصلوۃ والسلام، کیا تم عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی طرف جاتے ہو خواہش کی تکمیل کے لیے؟ تم جاہل لوگ ہو۔ کیا کہا قوم نے؟ توجہ فرمائیے گا۔ فما کان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام کے ساتھیوں کو نکال دو اپنی بستیوں سے۔ اللہ اکبر۔ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ ہے قوم کا جواب۔ قوم کیا کہہ رہی؟ یہ بڑے پاک بننا چاہتے ہیں، یہ ہمیں ہم جس پرستی سے روکنا چاہتے ہیں، یہ ہماری اس بدکاری کے عمل کو برا بھلا کہہ رہے، یہ ہماری اس فحاشی کے عمل کو برا بھلا کہہ رہے، یہ ہمیں روکنا چاہتے ہیں۔ بڑے نیک بنتے ہیں، بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، انہم اناس یتطہرون، بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، نکالو ان کو ان کی بستیوں سے۔ توجہ فرمائیے، آج پردے کی بات کرنے والوں کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بے حیائی کو غلط کہنے والوں کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ چادر چار دیواری کی بات کرنے والوں کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلمیں ڈرامے ناچ گانوں کو برا کہنے یعنی روکنے کی کوشش کرنے والوں کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہیں، فینیٹکس ہیں، گئے وقتوں کی باتیں کرتے ہیں، بیکورڈ ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، کہتے نہیں کہتے؟ یہ تو پیغمبروں کو کہا گیا۔ بڑے پاکیزہ بنتے، نکالو ان کو ان کی اپنی بستیوں سے۔ یہ جملے آج بھی موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ جملے آج بھی موجود ہیں۔ پردے کی بات کرنا، عفت کی بات کرنا، حیا کی بات کرنا، بی بی عائشہ کی حیا کی بات کرنا، بی بی فاطمہ کی بات کرنا حیا کے حوالے سے، ہضم نہیں ہمارے معاشرے کے لوگوں کو اکثر و بیشتر۔ شادی بیاہ کی حالتیں دیکھ لیں، ذرا پردے کی بات تو کر کے دیکھ لیں، پھر دیکھیے کتنے آپ کو اور مجھے اقوال سننے پڑتے ہیں۔ یہ ہمارے ماحول کی بات ہے۔ یہ گندگی تو خیر انتہا کی تھی اس معاشرے میں، کاہے کی؟ ہم جنس پرستی کی۔ میں نے عرض کیا پوری دیانت کے ساتھ، یہ مثالیں ہمارے شہر میں بھی موجود ہیں، اس ملک میں بھی موجود ہیں۔ نکاح مشکل کر رہے ہیں تو زنا آسان ہو رہا ہے، زنا کی یہ حرکتیں بھی ہو رہی ہیں ہمارے یہاں۔ اور مخالفت جب کی ہے پیغمبر لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قوم نے کیا کہا؟ یہ بڑے پاکیزہ بندے، ان کو اپنی بستیوں سے نکالو۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم نے انہیں اور ان کی گھر والوں کو نجات عطا فرمائی، بیٹیوں کو، سوائے ان کی بیوی کے، بیوی نافرمان تھی، وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی۔ قدرناها من الغابرین، ہم نے اسے پیچھے رہ جانے والیوں میں ٹھہرا دیا۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر ایک زور کی بارش برسائی۔ فساء مطر المنذرین، کیا یہ بری بارش تھی جس سے وہ ڈرائے گئے؟ کون سی بارش تھی؟ پانی کی، پتھروں کی بارش۔ زنا کی اعلانیہ حرکتیں کرنے والوں پر اللہ کا عذاب کیسے آیا؟ ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، ان کو اندھا کیا گیا، ان کی بستی کو اوپر لے جا کر آسمان سے پٹخ دیا گیا، ان کو ڈیڈ سی بحر مردار میں ایسا غرق کیا گیا کہ مچھلی وہاں پر زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ عبرت اللہ ہمیں دلاتا ہے کہ زنا کو چھوڑنا، بے حیائی کی باتوں کو چھوڑنا، بدکاری کے کاموں کو چھوڑنا، ورنہ پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کرو۔ آج زیادہ گفتگو ڈراوے کے اعتبار سے آ گئی، یہ قرآن کا ایک اہم مقصد ہے، اللہ ہمیں بھی خوف عطا فرمائے۔ اس خوف پر اگر اللہ کی طرف پلٹ آئیں تو یہ مبارک ہے، اور پلٹ آئیں تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کا اونٹ کھو گیا، مسلم شریف کی روایت، کسی کا اونٹ کھو گیا، سارا سامان اس پر لدا ہوا تھا، صحرا میں وہ تنہا اکیلا تھا، خوب تلاش کیا اونٹ نہیں ملا، اس کو سو گیا تھک ہار کر کہ شاید اب موت اسی حالت میں آ جائے۔ پھر اس کی آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ اس کے سامنے موجود، اور وہ بڑا خوشی میں دیوانہ ہوا کہ مجھے زندگی واپس مل گئی، اور کہنے لگا سنیے گا، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، کیا ہی بات ہے اللہ، مجھے تو میرا اونٹ مل گیا۔ خوشی میں دیوانہ ہو گیا تو یہ زبان پر اس کی غلط کلمہ آ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ لوٹ کر میری طرف آ گیا ہے۔ تو جہاں ڈراوے ہیں وہاں یہ بشارتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہماری افواج کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے دینی دیگر طبقات کو، اور ہماری عوام کو، مجھے اور آپ کو واقعتاً سچی توبہ کرنے کی، اجتماعی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔